नाम सूरज जो रखा गया अल्लाह ताला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तस्केरा इस सूरत के अंदर मौजूद है, ऐसा कहते हैं। गोया के पूरी सूरत का नाम एक वाकिये के एतबार से रखा गया है। ये सूरत एक कॉल के मुताबिक तो मुकम्मल मक्की है। अल्लामा सूयूती रहमतुल्लाह अलैह राय लाए कि अकीमिस सलाह वाली जो आयत है, वाव छूट गया है, वह अकीमिस सलाह वाली जो आयत है वो हिजरत के बाद नाजिल हुई। या फलअल्लका तारिकुन से आगे वाली आयत ये मदनी है। गोया एक कॉल के मुताबिक एक आयत मदनी है और दूसरे कॉल के मुताबिक दो आयतें मदनिया हैं। सौ और ऊपर 22 या 23 इसके अंदर आयतें करीमा हैं। जब ये सूरत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह हूद ने तो मुझे बूढ़ा बना दिया, यानी इसके अंदर जो अहकाम शाक्का आए। जो आदमी सूरह हूद की तिलावत करे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जुठलाया, इसी तरह हजरत हूद, हजरत शुएब, हजरत साले, हजरत लूत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जितने लोग ईमान लाए और जितने लोगों ने उनको जुठलाया, उनकी तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकी अल्लाह उनको अता फरमाते हैं तिलावत करने वाले को। और कयामत के दिन ये सआदत मंद लोगों में शुमार होगा। दोनों सूरतों के दरमियान रब्त ये है कि सूरे यूनुस के अंदर उलूहियत बारी ताला के दलाइल बयान किए गए, रसूल और कुरान का हक होना बयान किया गया, कुफ्र का बातिल होना और कुफ्र पर वईद होने का बयान हुआ, और सूरे हूद के अंदर काफिरों की हलाकत का बयान है, ईमान वालों की नजात का बयान है, मोमिनों को जन्नत के वादे हैं, काफिरों के लिए जहन्नम की वईदों के तस्कीरे हैं। ये दोनों के दरमियान में रब्त है। जी यानी कौम आद की बहुत सारी शाखें थी, जैसे कुरैश की बहुत सारी शाखें, अफजल तरीन बनो हाशिम, इस तरह कौम आद की मुतअद्दद शाखों में खलूद से हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक था। जी
सुर्ख सफेद रंग अल्लाह ताला की तरफ से वही शख्सियत मिली।
हुजूर का भी ऐसा ही रंग था, सुर्ख सफेद। जी
इनकी दाढ़ी बड़ी थी। हूद बिन अब्दुल्ला बिन रियाह बिन खलूद बिन आद बिन औज बिन शालिह बिन अरफक्शन बिन साम बिन नूह मशहूर पैगम्बर थे जिनको कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को ही आदे उला कहा जाता है। सूरह हूद में अंबियाए साबिकीन और उनकी कौमों के वाकयात नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक खासी तरतीब व तफसील से जिक्र किए गए हैं। जो शख्स इस सूरत की आयत बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम और सूरह ज़ुमर की ये आयत وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون پڑھ کر سمندر میں سوار ہو تو وہ غرق سے محفوظ رہے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حروف مقطعات کی مراد تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. دیکھو کسی کے پاس کسی کام کے لیے جاؤ تو کام کیسے آسان ہو جائے, سامنے والے کا دل دماغ کیسے نرم موم ہو جاوے, آپ کی حمایت اور طرف اور فیور میں ہو جاوے, تو یوں ہاتھ کرنے کے اور عرف مقطعات پڑھنے کے سب الف لام میم الف لام میم را کاف آیا عین سواد طہٰ یاسین حامیم عین سین قاف پڑھتے جاتے پہلے انگلیاں بند کرتے جانے کا پھر انگلیاں کھولتے جانے کا, سب عرف مقطع جتنے قرآن میں پڑھ ڈالنے کے اور دھیرے سے کر دینے کا. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. چھٹی لینے جاؤ, عمل کرو, تجربہ کر کے دیکھ لو کہ صرف ایک دن کی چھٹی چاہیے سنیچر کی, تجربہ کر کے آؤ جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ تو پھر اپنے سمجھ لیں گے. کتاب احکمت آیاتو, یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں بہت مضبوط ہے, اس لیے کہ اس کی نظم بڑی عجیب ہے, انوکھی ہے, اور اس کے معانی بھی بڑے انوکھے اور بہترین ہیں. پھر اس کے احکام کو بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا, واقعات اور نصیحت کی باتوں کو بھی بہت تفصیل سے کھول کھول کر کے بیان کیا گیا. ثم یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ بھائی قرآن کی آیت محکم ہے, اس کے احکام کو واضح انداز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ترتیب زمانی ہے اس کے اندر, کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس کی آیتیں مضبوط محکم انداز میں اتاری گئی, پھر اس کے واقعات کو لوگوں کے سامنے کھولا گیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا لوگوں کے سامنے کہ یہ مطلب یہ مطلب یہ مراد یہ حکمہ, یعنی کہ نزول اول محکم ہوا لوح محفوظ سے سمائے دنیا, اور نزول ثانی تفصیلات کے ساتھ ہوا واقعات کے اعتبار سے, جب جب ضرورت پڑی اس کے مطابق تفصیل سے نازل ہوا. اور یہ قرآن نازل ہوا بڑے حکمت والے بڑے خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے, اللہ تعبدو الا اللہ, بس یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو, حکیم خبیر اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. انی لکم منہ نذیر و بشیر, اننی لکم منہ نذیر و بشیر, یقیناً میں تمہارے لیے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر کفر کرو گے, اور ایمان لاؤ گے تو ثواب کی بشارت بھی دیتا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, یہ کہ تم تمہارے رب کے سامنے شرک سے استغفار کرو اور اطاعت کر کے تم اللہ کی طرف رجوع کرو. یمتعکم متاعا حسنا, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تم کو اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے, بہترین زندگی دیں گے, وسیع روزی دیں گے. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى, اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت موت تک تم کو اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے. وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ہر فضل والے کو, یعنی جو عمل میں آگے بڑھتا ہے اس کو اپنے فضل سے اپنی طرف سے جزا سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ پھراؤ گے، اس میں ایک تحسب ہوئی یعنی اعراض کرو گے، تو میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یعنی قیامت کے دن سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں ہے نیک لوگوں کو ثواب دینا، گنہگاروں کو عذاب دینا۔ آگے والی آیت کا شان نزول، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا کہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا استنجا چھوٹا استنجا کرتے وقت شرماتے تھے یا جیما کرتے وقت کے اوپر، کہ آسمان کا سامنا نہ ہو جاوے۔ یعنی استنجا کرنے گئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم کو دیکھ نہیں لے وے، جیما کرتے وقت بھی کہا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ نہیں لے وے، اور آسمان کی سدھان میں ہم نہیں آ جاوے۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے شرمانے لگے۔ تو ان لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا کہ جب یہ لوگ استنجے میں جاوے جمع کرے تو ایک تو سر یوں کر کے جھکا دے وے کہ اللہ نہیں دیکھے ہم کو، اور جو ہے منہ کو چھپا دے وے، یا اور ساتھ میں اپنے آپ کو یوں سکڑ ڈالے، ایک دم پیٹ کو دوہرا کر دے، یعنی ایک دم سکڑ کر کے وہ جو ہے بیٹھ جاوے، کہاں اب اللہ نہیں دیکھتے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک شخص اپنے مکان میں گیا، مکان کے اندر جو بالکل اندھیری کوٹھڑی ہوتی ہے اس میں گیا، پھر اس کوٹھڑی کے دروازے کے اوپر پردہ ڈال دیا، پھر اپنے اوپر بھی کپڑا اوڑھا، پھر کمر کو دوہرا کر دیا، پھر کہنے لگا اب اللہ تعالیٰ میرے دل کی بات جان سکتے ہیں۔ گھر میں آیا، کوٹھڑی میں آیا، دروازے پر پردہ ڈالا، خود بھی کپڑا اوڑھا، اور خود ایک دم سکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیا اب اللہ میرے دل کی بات جانیں گے، استفام۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کا کسی کام کا حکم دیتے تو یہ منافق لوگ سر جھکا لیتے کہ عمل نہ کرنا پڑے، خود حضور کو نہیں دیکھتے اور یوں سمجھتے کہ حضور ہم کو بھی نہیں دیکھ رہے، اس طرح سر وہ لوگ جھکا لیتے، کمر کو بدن کو یوں دوہرا کر لیتے۔ تو ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہا مدینہ میں منافق تھے، مکہ میں تھوڑے تھے؟ کہا نہیں، بس پھر اخنس نام کا کوئی منافق مکہ میں رہتا تھا۔ الا انہم یتنون صدورہم لیستقفوا منہ، دھیان سے سنو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے بھی چھپ جاوے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے چھپا دے، یعنی بالکل یوں سکڑ کے ہو جاتے کہ اللہ بھی نہیں دیکھ پاوے۔ الاحین یستغشون ثیابہم، سنو، جب وہ اپنے کپڑے کے اندر لپٹ جاتے ہیں، کپڑا اپنے اوپر ڈھانک کے اندر وہ لپٹ جاتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جو بات وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو بات وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا ان کا چھپنا فائدہ مند نہیں ہے، ان کا چھپنا فائدہ مند نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سینوں یعنی دلوں کی بات کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من زائدہ ہے، زمین میں جو جانور بھی چلتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ بھائی اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں، پھر کیوں اللہ کا؟ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے میں لیا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ دیکھو یہ دنیا میں جو جھنجھٹ ہے نا، نفس رزق کی نہیں ہے، نفس رزق تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرما دیتے ہیں پیٹ بھرنے کے بقدر، جھنجھٹ عیاشیوں کی ہے کہ ہر ایک کو عیاش بن کے، آوارہ بن کے، آزاد بن کے، موج مزے کی اور اسراف والی، اڑانے والی زندگی گزارنی، یہ سب اس کی دوڑ دھام ہے۔ باقی جو ہے نا، ابھی بھی دکان ہوٹلیں ہیں 20 روپے میں کھانا ملتا ہے پیٹ بھر کے، 20 روپے میں، تو شام تک میں 40 روپے چاہیے، تو 40 روپے کوئی کمانا مشکل نہیں ہے زمانے کے اندر، فقیر بھی بیٹھ جائے تو شام تک 400 کما لے رہے۔ تو جھنجھٹ ساری جو ہے نا موج مزے کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالی جانتے ہیں ان کے مستقر کو۔ مستقر کا کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ٹھہرنے کی جگہ کو، یا باپ کی پیٹ کے اندر ٹھہرنے کی جگہ کو۔ وہ مستودع یعنی جہاں وہ سونپا جائے گا مر کے قبرستان میں، وہ جگہ کو، یا صلب اب سے رحم مادر میں جو اس کو سونپا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک کھلم کھلی کتاب کے اندر ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اور اسی کے مطابق دنیا میں سب ہوتا رہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ، اسی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اس میں پہلا دن سنڈے تھا اور آخری دن یوم الجمعہ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی جمعہ کا دن یا اتوار کا دن، تو اس زمانے میں سورج چاند تھے نہیں، تو پھر دن کیسے آئے؟ ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفعل اس زمانے کے اندر ایام تو تھے نہیں۔ تو بعض مفسرین تو یوں کہتے کہ بھائی روایتوں سے یہ تعین ثابت ہے، اسی لیے قیاس کو مت دخل دو کہ اس زمانے میں کیا تھا کیا نہیں تھا، روایت میں آیا بس مان لو کہ اتوار سے شروع ہوا، جمعہ کو تخلیق کا کام پورا ہوا۔ لیکن اس کی ایک توجیہ یوں سمجھ میں آتی ہے، کیا کہ جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ 6 دن میں پیدا کیا، تو مطلب کیا 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا، حالانکہ اس زمانے میں سورج چاند نہیں تھے، اس لیے اس وقت کی ترتیب کے اعتبار سے 6 دن تو ہو نہیں سکتے، لیکن 6 دن میں جتنے گھنٹے ہیں، 144 گھنٹے 6 دن کے ہوتے ہیں، اتنی مقدار میں اللہ نے پیدا فرمایا مقدار، پھر جب سورج چاند بنے تو وہی مقدار 6 دن میں تبدیل ہوئی۔ تو وہی توجیہ یہاں بھی لے لو کہ گرچہ اس وقت پر دنوں کو متعین نہیں کیا گیا ہو، لیکن جب دن کی تعین آئی تو وہ وقت اول ہوا اتوار والا اور آخری وقت ہوا جمعہ والا۔ تو گرچہ اس وقت کے اوپر دن کی ناموں کے ساتھ تعین نہیں تھی، گرچہ بعد میں تعین ہوئی، لیکن جو تعین آئی وہ تعین اسی کے مطابق آئی کہ پہلا دن اتوار کا اور آخری دن جمعہ کا، اس کے مطابق وہ تعین آئی۔ تو جو توجیہ ہم یہاں کرتے وہی توجیہ وہاں بھی کر لے تو کوئی اشکال نہیں رہے۔ کل فی کتاب مبین، وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی کے اوپر تھا، اور پانی کہاں تھا؟ ہواؤں کے اوپر تھا۔ عجیب ترتیب بیان کی جا رہی، دیکھا اس سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے سے بہت پہلے اللہ نے پانی اور ہوا کو پیدا فرما دیا تھا. کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک سبز رنگ کا یاقوت پیدا فرمایا. اللہ نے اس یاقوت کی طرف نظر ہیبت فرمائی تو یاقوت پانی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائی اور پانی کو ہوا کے اوپر ٹھہرا دیا اور پانی کے اوپر اللہ نے عرش رکھا. تو گویا کہ ہوا پر پانی، پانی پر عرش، اس طریقے کی ترتیب ہوئی، یہ سمجھ میں آتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات بھی لکھی، وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ. یہ کیا کرتی ہوئی کہ ہوا، ہوا پر پانی، پانی پر عرش الہی، برابر. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بیل ہوتی ہے، بیل، وہ پانی پر ہی ہوتی ہے وہ بیل، اور اس بیل کے پتے جو ہوتے ہیں اس کے لیے کہا کہ یہ ہندو لوگ یوں مانتے ہیں کہ یہ رام کی بیل ہے اور رام کی سواری ہے وہ. اس بیل کا نام بھی کچھ اچھا ہی ہوتا ہے، کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی سے ماخوذ ہے کہ رام یعنی الہ اور عرش یعنی سواری اور اس کے وہ پانی کے اوپر وہ بیل ہوتی ہے. ایسا بعض مفسرین نے اس کو ملانے اور جوڑنے کی کوشش کی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزماوے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ کا تعلق خلق سے ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا اور مصلحتوں کے لیے پیدا کیا، تاکہ اللہ تم کو آزماوے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ نبوی طریقے سے کون عمل کرتا ہے وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اکثر عمل اللہ نہیں دیکھتے، احسن عمل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس کا عمل بہت عمدہ ہے، بہت پیارا ہے، اخلاص والا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اَيْ أَتْوَعَ لِلَّهِ، کون اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں کو یوں کہو گے نا کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو کافر کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ جواب میں ضرور یوں کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلے جادو کی بات ہے. کون سی بات جادو کی؟ قرآن کی بات جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بول رہے، یہ جادو ہے. یا یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس کو یہ لوگ جادو کہیں گے، بھائی ان کے معنی میں مبین، اور ایک قرآت میں ساحر مبین ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ یہ نبی تو کھلم کھلے جادوگر ہے، نعوذ باللہ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں گے تھوڑے دنوں کے آنے تک. جماعت و اوقات، تھوڑے دنوں تک، محدودت گنتی کے، یعنی عذاب ان کی نافرمانی پر فوراً نہیں آوے، تھوڑے دن مؤخر ہو جاوے، دیر سے عذاب آوے، تو یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کیا بولیں گے؟ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہیں گے، کون سی چیز نے ان عذاب کو روک لیا، کون سی چیز نے اس عذاب کو روک لیا، یعنی عذاب کے اترنے نے کس چیز کو روک لیا، کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے جو ڈراتے رہتے ہیں وہ. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، سنو، جس دن کے وہ عذاب ان کافروں کے پاس آئے گا نا, تو ٹالنے سے ٹلنے والا نہیں ہے, مدفوعاً مصروفاً مدفوعاً. جب عذاب آئے گا نا, ابھی تو مذاق میں بہت مانگ رہے ہو, آئے گا نہیں تو کسی کے ٹالنے سے ٹلے گا نہیں. لیس مصروفاً عنہم وحق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے وہ آ کے ان کو دبا لے گا. وحق کا ایک ترجمہ, وہ عذاب آ کر کے ان کو دبا لے گا, دبوچ لے گا, اتر ہی پڑے گا ان کے اوپر. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. مُعَرَّب بِاللَّام انسان, اس لیے کافر مراد ہے. اگر ہم ان کافروں کو ہماری طرف سے رحمت چکھاتے ہیں, یعنی مالداری دیتے ہیں, تندرستی دیتے ہیں, عہدہ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, پھر ہم اس سے چھین لیتے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, اور اللہ کے ساتھ بڑا ناشکری اور کفر کرنے والا بن جاتا ہے. کیسا ہے یہ انسان غرض مطلبی, نعمت ملے تو شکر نہیں کرتا, نعمت چھین لی جاوے تو بڑا ناشکرا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. نعما اور نعمت میں فرق ہے, جیسے کہ ضرا اور مضرت ان کے اندر فرق ہے. کا نعما کس کو کہتے ہیں؟ جس نعمت کا اثر صاحب نعمت پر ظاہر ہوئے وہ نعمہ کہلائے گا. بہت سی مرتبہ اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے لیکن کنجوس کہیں کا بالکل نعمت کو ظاہر نہیں کرتا ہے, فقیر جیسا رہتا ہے, اور اللہ نے جو نعمت دی وہ کھاوے پیوے پہنے اوڑھے استعمال کرے, نعمت اس کے اوپر ظاہر ہوئے وہ نعمہ کہلائے گا. بعض مرتبہ تکلیف پہنچتی ہے لیکن انسان برداشت کرتا رہتا ہے, اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ ہے مدرت. لیکن جس تکلیف مصیبت کا اثر ظاہر ہو انسان کے اوپر, پتہ چلے بھائی یہ کیا ہو گیا آپ کو, کیا فلاں ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, اس کو کہا جاتا ہے ضرا. اور اگر انسان کو ہم نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف کے پہنچنے کے بعد, ذرا سے مراد فقیری اور سخت حالی, تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے برائیاں دور ہو گئی, مصیبتیں دور ہو گئی. یعنی برائی دور کر کے اللہ نعمت پہنچائیں گے تو وہ خوش خوش کہ اب تو ہمیشہ کے لیے میری تکلیف دور ہو گئی, ٹینشن دور ہو گیا, الجھن دور ہو گئی, اب تو مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں. حالانکہ اس کو مصیبت کے ختم ہونے کی توقع بھی نہیں تھی, اور اللہ نے مصیبت ختم کر دی تو وہ شکر نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, اترانے لگتا ہے اور لوگوں کے سامنے ڈنگے مارنے لگتا ہے, فخر کرتا ہے, بیما ہوتی ہے جو نعمت دی گئی اس کے اوپر, اور لوگوں کے سامنے جو اترا کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. لیکن جن لوگوں نے صبر کیا تکلیف پر اور نعمتوں میں نیک اعمال کیے, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے جنت کی شکل میں اللہ کی طرف سے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں اس کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے, اور دابتن وہ جو زمین پر چلتا ہے اللہ ہی ان کی روزی کا اپنے فضل سے کفیل ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے.
مستقر, اس کا ایک ظاہری مطلب آپ کو بتلا دیا گیا, عذاب آنے کے دن پھر عذاب ٹلے گا نہیں. بعضوں نے غزوہ بدر کو خصوصیت سے مراد لیا ہے, بعضوں نے آخرت کے عذاب کو مراد لیا کہ آخرت کا عذاب آنے کے بعد ٹلے گا نہیں. جی
مستقر رہا کا مطلب دنیا میں رہنے کی جگہ یا باپ کی پشت میں رہنے کی جگہ، ومستودعہا یا اس جگہ کو جہاں وہ سونپا جائے گا موت کے بعد، یہ ہے کہ باپ کی پشت سے ماں کی رحمدانی میں۔ یہ تمام چیزیں کھلی کتاب کے اندر مذکور ہیں، یعنی لوہے محفوظ ہیں۔
فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ، دیکھو ایک بات سمجھو، یہ لعل ہے نا، کسی کو کسی کام سے دور رکھنا ہو وہاں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی کام سے دور رکھنا ہو وہاں بھی یہ لعل عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لعل نمتا یعنی آپ آئندہ نیند سے دور رہے، اس لیے یہ لعل استعمال ہوا، تو یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ چھوڑ دینا چاہتے ہو، کیا چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ بعض وہ باتیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، جو باتیں آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی اس میں سے بعض باتیں آپ شاید کے چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ آپ اس کی تبلیغ نہیں کرو گے، دوسروں کو پہنچاؤ گے نہیں۔ بھئی کیوں تبلیغ نہیں کریں گے؟ لتہاونہم بھی، سستی کی وجہ سے نہیں پہنچاؤ گے۔ اب اس آیت کا مطلب وہ لینے کا، یعنی حضور کو دور رکھنا ہے کہ وحی کی کوئی بات تبلیغ نہ کرے، وحی کی کوئی بات کسی کو نہ پہنچاوے، اس سے دور رکھنے کے لیے یہ لعل آیا، یعنی وحی کی ہر ہر بات پہنچا دے وے، ہر ہر بات لوگوں کو عام کر دے وے، اس کے لیے لعل آیا۔ یہ ایک توجیہ ہو گئی۔ دوسری توجیہ، فَلَعَلَّكَ اندازِ استفہام کو نفی کے معنی کے اندر لیا جائے، کیا مطلب؟ جو وحی آپ کی طرف نازل ہوئی اس وحی کو پورے پورا لوگوں کو پہنچا دو، اس میں سے بعض چیز بھی مت چھپاؤ، بعض چیز بھی اپنے پاس مت روکو، بلکہ وحی میں آئی ہوئی باتیں پورے پوری پہنچا دو۔ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكْ، اور اس قرآن اور وحی کی تلاوت کے وقت اور اس پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْهِمْ، قرآن کی تلاوت میں سینہ کیوں تنگ ہوگا آپ کا؟ اس لیے کہ آپ دشمنوں کو جب سنائیں گے، کافروں کو سنائیں گے، تو اس قرآن کو سن کر کے اس کی مذاق اڑائیں گے، اس لیے آپ کو سنانے سے تنگی ہوتی ہے۔ دیکھو کوئی آدمی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کو اس کو بات سنانے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور آدمی ان کو سنانا نہیں چاہتا کہ بھائی ایسے کو کیا تلاوت سنانے کی، یہ تو ابھی بھی بھول کاڑے گا نہ کاڑے گا، یہ تو میرے خلاف کچھ نہ کچھ اشکال کرے گا ہی کرے گا، اس کو کیا بیان سنانے کا، نہیں سنانا، جاؤ۔ تو یہ ہے وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ۔ انہیں پہلے کاتب صاحب تھے، پہلے شعبہ کتابت باقاعدہ تھا جامعہ میں، ہم پڑھتے تھے اس وقت، تو کاتب صاحب کو اپنے کو مشق کرنے دے رہے، الف با سب لکھ کر گئے، کیسا بھی اچھا لکھ کے جاؤ کاتب صاحب غلطی نکالے اس میں، پہلے کاتب صاحب ایک لکھ دے رہے کہ لو اس طرح لکھو ہر ایک کی کاپی میں، تو بعض طلبہ کیا شرارت کرتے تھے، کاتب صاحب نے جو لکھ دیا نا وہی دوسرے دن ان کو دکھا رہے، دیکھو کاتب صاحب لکھ کے لایا، تو اس میں بھی کاتب صاحب غلطی نکالے، خود کے لکھے ہوئے میں بھی ان کو یاد نہیں رہے کہ میں نے لکھ کے دیا تھا۔ تو بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرو اس میں غلطی نکالنی، یعنی نکالنی یعنی نکالنی۔ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ ان کو تلاوت سناؤ گے تو وہ اندر کوئی نہ کوئی غلطی نکالیں گے، اس لیے وہ جو ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ لِأَجْلِ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اس وجہ سے آپ کا سینہ ان کو تلاوت سنانے سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ یوں کہیں گے، دشمن اور مخالف اور کافر لوگ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے کیوں نہیں آتے، یہ نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو کہو خزانے بھی لے کے آوے، جب بھی قرآن سنانے آوے تو خزانے بانٹے لوگوں کو پہلے، ان پر خزانے کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں آیا، بھی صد کی ہی ان یوسد دیکھو جو ان کو سچ بتلاوے، کما اقترحنا جیسے کہ ہمارا مطالبہ ہے، انما انت نذیر، اے نبی آپ کا کام تو لوگوں کو ڈرا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، جس چیز کا وہ مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے یعنی حفاظت کرنے والے، سو اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دیں گے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے خود گڑھ لیا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، تو ان کو کہو کہ تم بھی 10 سورت قرآن جیسی بنا کے لاؤ، فصاحت اور بلاغت میں جو قرآن جیسی ہو، مفتریات گھڑ کے تم بھی لاؤ، اس لیے کہ تم بھی عرب ہو، تم بھی میرے جیسے فصیح لوگ ہو، یہ ان کو چیلنج دیا گیا پہلے، پھر ایک سورت کا چیلنج دیا گیا، اور تم بلا لو اس کام پر مدد کرنے کے لیے جس کو بھی بلانا ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہے، تو تم بھی ان کے جیسے ہی انسان ہو، تم گڑھو نہیں، تم کو کون نہ کہتا ہے، تم بھی عربی ہو جیسے وہ عربی ہے، تم بھی فصیح ہو بلیغ ہو، تو گھڑو تم بھی، بناؤ تم بھی، بلکہ تم تو فصاحت و بلاغت میں ان سے بھی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہو، تو پھر گھڑ کے دکھاؤ کلام، جب تم گھڑ نہیں سکے تو معلوم ہوا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، یہ اعجاز کی دلیل ہے قرآن مجید کے۔ اب دیکھو قرآن کے اندر ترتیب کیا ہوئی، پہلے ان کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، قل ان اجتمعت الجن والانس، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی، ایسا ہی قل ان اجتمعت الانس والجن، سورہ اسراء میں، تو پہلے ان کو کہا گیا کہ قرآن بنا کے لاؤ، جب وہ نہیں بنا کے لا سکے تو دوسرے نمبر پر سورہ ہود میں کہا گیا چلو 10 سورتیں بنا لاؤ نا، الم درس ایک الاؤ سے برب الناس تک، ایسی چھوٹی چھوٹی بنا کے لاؤ نا، وہ بھی نہیں بنا سکے، تو پھر سورہ بقرہ اور سورہ یونس میں ان کو چیلنج کیا گیا تیسرا کہ 10 نہیں تو ایک سورت بنا کے لاؤ، انا آتینا قل ھو اللہ والعصری جیسی، وہ بھی نہیں بنا سکے، معلوم ہوا کہ یہ کلام انسان کے بس کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، سو اگر وہ آپ کی پکار کا جواب نہ دے وے، آپ کے چیلنج کا جواب نہ دے وے، تم نے ان کو چیلنج دیا نا کہ آپس میں مدد کر کے بھی قرآن جیسی صورت بناؤ، تو ابھی وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کر سکے، تو مشرکین کو خطاب ہے کہ جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے آراستہ ہو کر اتارا گیا ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے، جس طرح اللہ کا علم بے نظیر، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی بے نظیر۔ دیکھو یہ فعلم کی کتابت دیکھ رہے ہو کیسی ہوئی، بغیر نون کی فعلم، یہ مصحف عثمانی کی اتباع میں ہے، ورنہ نون آنا چاہیے، لیکن یہ نون نہیں آیا، دیکھا یہ مصحف عثمانی کی اتباع میں ہے، رسم کے اندر یہ قانون ہے کہ قرآن کا رسم الخط اس میں مصحف الامام یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں جو مصحف لکھا گیا اس سے موافق رسم ہونا یہ شرط ہے، اسی لیے یا نون نہیں آیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس طرح پکی دلیلیں دیکھنے کے بعد تم لوگ فرما بردار بن جاؤ گے, استفہام تقریر کے بارے میں, یعنی مسلمان بن جاؤ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا, جو آدمی دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہو, یعنی دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے پڑا ہو اور اس کی رونق کے پیچھے پڑا ہو, یعنی شرک پر اصرار کرتا ہو. اور کہا گیا کہ یہ ریاکار لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی, تو ایک قول یہ ہے کہ آیت یہود نصارہ کے بارے میں معلوم نازل ہوئی, جن کا مقصد صرف دنیا 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 ہے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوات میں اس لیے آتے تھے کہ غنیمت کا مال ملے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ریاکار لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا مقصد صرف دنیا کی شہرت, دنیا کی زینت, دنیا کا مال ہے. نوفی لیہم اعمالہم, ہم ان کا عمل پورے پورے دنیا ہی میں چکا دیں گے, یعنی دنیا ہی کے اندر ان کے عمل کا بدلہ ان کو مل جائے گا. دنیا میں جو اچھا کام کیا, صدقہ کیا, صلہ رحمی کی, چیریٹی کیا, دان کا کام کیا, سب کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا. فیہا یعنی دنیا میں روزی وسیع ہو جائے گی, نیک نامی ہو جائے گی, شہرت ہو جائے گی. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, اور ان کو دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی, دنیا میں سب مل جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے آخرت کے اندر صرف جہنم جہنم ہوگی. وحبط ما صنعوا فیہا, اور جو کچھ کیا وہ سب کیا کرایا برباد, آخرت میں برباد, ثواب نہیں ملے گا. وباطل ما كانوا يعملون, اور جو عمل وہ کرتے تھے وہ سب نابود ہو جائیں گے, یعنی آخرت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تمام اعمال نیست نابود ہو جائیں گے. جی,
اور اے محمد, شاید کہ آپ چھوڑ دینا چاہتے ہوں بعض وہ باتیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی, یعنی تبلیغ نہ کروں گے سستی کی وجہ سے, اور اس قرآن اور وحی کی تلاوت کے وقت آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, اس لیے کہ جب آپ کافروں کو سنائیں گے تو وہ یوں کہیں گے کہ محمد کے اوپر محمد کیوں خزانہ نہیں لائے, یا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا کہ جو ان کی تصدیق کرے, جیسا کہ ہمارا مطالبہ ہے. اے محمد, آپ تو فقط ڈرانے والے ہوں, آپ کے اوپر فقط پہنچا دینا ہے, اور جس بات کا وہ,
اسی لیے ہر جگہ پر ہر حال میں دین کو دنیا سے جوڑنے کا نہیں, لوگوں کے دلوں میں دین کی اہمیت سمجھانے کا. بہت سی جگہوں پر یہ تجربہ ہوا کہ آپ مسلمان جو بیچارے مرتد جیسے ہو گئے, ان کو کھلاؤ پلاؤ, کپڑے پہناؤ, تو وہ بس اسی کے ہو جاتے ہیں, یعنی کھلایا تو مسجد آئے, کپڑے دیے تو مسجد آئے, جہاں دینا چھوڑ دیا مندر جانا چالو کر دیا. تو پہلے ان کو دین کی اہمیت سمجھا, پھر مدد کرنا ہو تو کرنے کی. جی,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والے, چنانچہ وہ ان کو بدلا دیں گے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنی طرف سے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ آپ اس کے جیسی فصاحت اور بلاغت کے اندر 10 صورتیں لے آئے کہ جو گھڑی ہوئی ہو, اس لیے کہ تم بھی عربی اور فصیح لوگ ہو میری طرح. ان کو اولاً ان 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا, اس کے بعد ایک صورت کا دیا گیا, اور تم
افمن کان علی بینت من ربی, کیا بھلا جو آدمی کوئی روشن دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے, کیا مطلب اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر, یعنی مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جن کو اللہ تعالی نے خود ایک معجزہ بنا کر بھیجا ہے, یا مومنین مراد ہے جن کو اللہ نے قرآن جیسی ایک روشن نعمت عطا فرمائی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور ان کے ساتھ ہوئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ, اور نبی کے ساتھ ہوئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ. کون ہے گواہ تصدیق کرنے والے کا؟ جبرائیل امین. بعضوں نے شاہد سے قرآن مراد لیا ہے, بعضوں نے شاہد سے مراد لیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بعضوں نے شاہد سے مراد لیا قرآن کے اعجاز کو, کہ قرآن کا اعجاز خود گواہ ہے کہ یہ اللہ کے یہاں سے آیا ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، وہ بھی گواہ تھی، شاہد تھی، تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ پیشوا تھی یعنی رہنمائی کرنے والی کتاب تھی، اور عمل کرنے والوں کے لیے سراپا رحمت تھی۔ یہ استفہام کا کیا مطلب؟ کمن لیس کذالک لا، یعنی ایک نبی ہے جن کو اللہ نے کتاب دی، ان کی تصدیق کی، یا ایمان والے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ اور جس کے پاس آسمانی ہدایت نہ ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جواب نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اولائک یؤمنون بی، اولائک کا مشاروں نے کون؟ جس کے پاس یہ دلیل موجود ہو، وہ یعنی نبی اور مسلمان، وہ سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو جنت ملے گی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور تمام کافروں میں سے جو جماعتیں بھی قرآن کا انکار کرے گی، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا آپ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا مت ہو۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ قرآن تو آپ کے رب کی طرف سے سچا اترا ہے، حضور کو سنا کر انسانیت کو سنانا ہے۔ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، لیکن مکہ کے اکثر لوگ قرآن پر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ جی
کیا بھلا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کہ مؤمنین یا کہ قرآن ہیں، اور ان کے ساتھ ہوئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہو، یعنی وہ جبرائیل ہیں، اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی تورات وہ گواہ تھی اور شاہد تھی اور پیشوا تھی، ہدایت دینے والی تھی، ورحمتن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت تھی، یہ اولائے کا جن کے پاس یہ دلیل موجود ہوں وہ اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ کیا جھوٹ باندھا؟ اللہ کے ساتھ شریک بتلائے، اللہ کی نعوذ باللہ اولاد اور شریک بتلائے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، قیامت کے دن ان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، تمام مخلوق میں ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ لوگ بولیں گے یہ آئے گے جو اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگاتے تھے۔ کون گواہ؟ اشہاد شاہد کی جمع ہے، ملائکہ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو دین کی بات پہنچا دی تھی، اور کافروں کے خلاف گواہی دیں گے ان کافروں نے دین کو جھٹلایا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، دھیان سے سنو، اللہ کی لعنت ظالموں مشرکوں کے اوپر ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو ظالم لوگ اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے روکنے کا کام کرتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور دین اسلام کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ لوگ ہی آخرت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ دیکھو ڈبل ہم آیا نے یہ تاکید کے لیے کہ یہی لوگ آخرت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ لوگ زمین میں بھاگ کے اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے جو عذاب سے بچانے میں ان کی مدد کرے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کو عذاب ڈبل دیا جائے گا، ایک خود گمراہ ہونے کا، دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، وہ دنیا میں حق بات کو قبول کرنے کی نیت سے سنتے نہیں تھے۔ وما کانوا یبصرون، حق بات کو دیکھتے نہیں تھے، یعنی حق سے نفرت ہونے کی وجہ سے دیکھتے نہیں تھے، وہ یا کہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ان کے اندر۔ بہت سی صحیح سچی بات بھی انسان کو نظر نہیں آتی سامنے ہونے کے باوجود، چونکہ انسان کو پسند نہیں ہوتی، اس وجہ سے اپنی ادھر دیکھا نہیں، چھوڑنی اس کی بات، اس طرح کا آدمی سلوک کرتا ہے۔ देखने के बावजूद न देखने वाला सुलूक करता है आदमी, ऐसा लगता है कुछ दिख ही नहीं रहा है। اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون, انہی لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا, کیوں نقصان, ہمیشہ کی آگ میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے, وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو بت وہ گھڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سب ان سے غائب, شرک کا جو دعویٰ تھا نا بت اللہ کے شریک, وہ سب غائب, کوئی بت قیامت کے دن دیکھے گا نہیں, سب میں بھاگ دوڑ مچ جائے گی. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاقصرون, یہ بات یقینی اور طے شدہ ہے کہ یہ مشرک لوگ آخرت کے اندر بہت بڑے نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. جی,
اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, اللہ کی طرف شریک ٹھہرا کر اور اس کی طرف ولد کی اولاد کی نسبت کر کے. وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت کے روز تمام مخلوق میں, اور گواہ لوگ کہیں گے, یہ اشہاد شاہدوں کی جماعت اور گواہ و ملائکہ ہوں گے کہ جو رسولوں کے لیے اپنے پیغامات کو پہنچانے کی گواہی دیں گے اور کافروں کے اوپر جھٹلانے کی گواہی دیں گے.
مکی صورتوں کے مضامین عام طور پر سہل ہوتے ہیں. جی,
یہی وہ لوگ ہیں کہ جو
احکام نہیں ہوتے, مدنی صورتوں میں احکام کی بھرمار, اس لیے اس میں وقت بہت لگتا ہے. جی,
یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں. سن, دھیان سے سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت یہ ظالمین یعنی مشرکین پر ہوگی, وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی دین اسلام سے, اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں, اور وہ آخرت میں اور وہ آخرت ہی کا انکار کرتے ہیں.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون, یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کی طرف جھکے, کیا مطلب, اطمینان سے رہے اور اللہ کی طرف انہوں نے انابت کی, وہ جنتی لوگ ہیں, جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون, دو پارٹیوں کی مثال, ایک جماعت کافروں کی, دوسری جماعت ایمان والوں کی, جیسے اندھے اور بیرے سے مراد کافر ہے, اور دیکھنے والے اور سننے والے اس سے مراد مومن ہے. کیا یہ دونوں ایک حال میں ہو سکتے ہیں؟ حل یستویانی مثلا, نہیں ہو سکتے دونوں, یہ جنتی یہ جہنمی. افلا تذکرون, اتنی بات بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, اتنے عقل مند ہو کر کے, تاکہ اصل میں ظالمی ادغام ہوا ہے یعنی نصیحت نہیں حاصل کرتے اتنی تم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے آ کر کے لوگوں کو کہا, اے لوگو, میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بی اور ایک قرات میں ہے انی لکم نذیر مبین, کھلم کھلا میں تم کو ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدو الا اللہ, ہر نبی کی دعوت کے اندر پہلا جملہ یہ ملے گا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے. ان عبدتم غیرہ, اگر تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی نہیں, تو ایک دردناک عذاب آنے والا ہے. دنیا میں بھی دردناک ہوگا, آخرت میں بھی وہ دن دردناک ہوگا. فقال الملأ الذين كفروا من قومي, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر سردار لوگ تھے وہ کہنے لگے, حالانکہ وہ قوم میں بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے, اشراف یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے. ما نراک الا بشرا مثلنا, نو تم تو ہمارے جیسے ایک مانس ہو, ہمارے جیسے ایک بشر ہو, تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جیسے ہم ایسے تم وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو سب دلیت لوگ ہیں ہم ارازلونا ذمہ داری سے ترجمہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا نام کی اس نے یہ ترجمہ کیا تھا دلیت پچھات ورگ کے لوگ ہم ارازلونا بی سی بیکورڈ پسماندہ لوگ اسافلونا یعنی جو ہمارے ماتحت بن کے زندگی گزارتے ہیں جیسے جھولا ہے موچی اس طرح کے لوگ سرسری نظر سے یعنی نو کوئی معزز آدمی ایمان لایا تیرے اوپر یہ سب دلیت اور پچھات ورگ کے لوگ ہی تو تم پر ایمان لاتے ہیں یہ بیکوڑ اور پسماندہ لوگ ہی تو تمہارے اوپر ایمان لاتے ہیں کوئی بڑا معزز اونچے خاندان کا آدمی ایمان لایا ہو تو بتلاؤ یہ سرسری نظر میں ہماری بات ہے من غیر تفکر فیت تمہاری دعوت میں غور کیے بغیر ہم نے جو دیکھا تمہارے حالات تو ہم کو یہ نظر آیا کہ پسماندہ لوگ ہی تم پر ایمان لاتے اس لیے تمہاری دعوت میں کوئی مزہ نہیں ہے ای وقت حدوثی اولی رائیہم سطحی نظر کے وقت جب ان کی رائے پہلی مرتبہ میں سامنے آئی دیکھو کوئی بھی بات کو انسان ایک اولی نظر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے اور بعد میں دھیان سے دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے دونوں فیصلوں میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے تو کہا بادی النظر سرسری نگاہوں سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ سب گھٹیا قسم کے لوگ تم پر ایمان لاتے تمہارے دین کو ماننے جیسا نہیں ہے نعوذ باللہ ایسی باتیں انہوں نے کہی وما نرى لكم علينا من فضل اور تم لوگوں کو یعنی سب ایمان والوں کو اور نو کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ تمہاری اتباع کرنے کے تم مستحق ہوئے بل نظنکم کاذبین بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم رسالت کے دعوے میں جھوٹے ہو اب جمع کی ضمیر کیوں آئی ایمان لانے والی قوم کو بھی دشمنوں نے جمع کے اندر شامل کر دیا اس لیے جمع کی ضمیر آئی تین قسم کے شبہات کھڑے کیے ایک ما نراک الا بشرا دوسرا وما نراک تبعک الا الذین هم ارادلونا اور تیسرا وما نرا لکم علینا من فضل تین شبہات کھڑے کیے اب حضرت نوح علیہ السلام تینوں شبہات کے مدلل جواب دے رہے ہیں پہلے شبے کا جواب یا قومی ارائیتم ان کنتو علی بینت سے دوسرے کا ولا اقول لکم من دی خزائن اللہ تیسرا ولا عالم الغیب سے قال یا قومی ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتلاؤ اگر میں میرے رب کی طرف سے ایک بینے کے ساتھ آیا ہوں ایک معجزے کے ساتھ آیا ہوں واضح احکام لے کر کے آیا ہوں وآتانی رحمہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت یعنی نبوت کی دولت سے مالا مال کر دیا اللہ نے مجھے رحمت نبوت سے مالا مال کر دیا وآتانی رحمتا من عندی اپنے یہاں سے اللہ نے مجھے نبوت کی رحمت سے مالا مال کیا فعمیت علیکم وہ تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے اندھاپا کر دیا گیا یعنی تم کو دکھائی نہیں دیتا میرے معجزات میری نبوت تم کو نہیں دکھائی دیتا اندھے ہو تم خفیت کے کیا معنی تم کو سوجھتا نہیں ہے تمہاری عقل میں نہیں اترتا کہ اللہ نے مجھے نبوت کی دولت سے معجزات سے نوازا ایک قرات کے اندر جو ہے میم کی تشدید اور مجہول کا صیغہ ہے فعمیت بھی ہے قرات انلزمکموها وانتم لها کارہون کیا ہم تم کو زبردستی منوائیں جبکہ تم کو اس کو قبول کرنا پسند نہ ہو اب اس پر ہم بھی عمل کرتے ہو گئے انلزمکموها وانتم لها کارہون کیا ہم تمہارے اوپر زبردستی کریں کہ اس کو قبول کر لو اور تم کو یہ بات پسند نہ ہو ہم کو اس کی کوئی قدرت نہیں کہ ہم زبردستی تم کو منواویں یعنی ہم زبردستی منوانا نہیں چاہتے ماننا ہو تو مانو نہیں ماننا ہو تو جاؤ جہنم میں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اے میری قوم تبلیغ اور رسالت کے اوپر میں تم سے کوئی مال دھوڑا ہی مانگتا ہوں کہ لفافے دے کے جاؤ. ان اجری الا علی اللہ, میرا ثواب اور بدلہ تو میرے اللہ کے ذمے. ہر نبی یہ کہتا ہے ان اجری الا علی اللہ, میرا بدلہ اللہ دیں گے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں ایمان والوں کو ہٹاؤں گا نہیں, چھوڑوں گا نہیں, جیسا کہ تم مجھے حکم دیتے ہو. وہ کیا کہتے تھے کہ نو یہ دلت لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم مالدار لوگ آئیں گے آپ کے پاس بیٹھنے, یہ بی سی لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے آئیں گے. تو کہا میں نہیں ہٹاؤں گا ان لوگوں کو تم جیسا حکم دیتے ہو. انہم ملاقو ربہم, یہ لوگ بھی اپنے رب کی ملاقات کرنے والے ہیں. کون؟ یہ کمزور غریب قسم کے ایمان والے. کب ملاقات کریں گے؟ بالباسی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر. فیجازیم, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بدلہ دیں گے. ویخذلہم ممن ظلمہم وطردہم, اور اللہ ان کو رسوا کریں گے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کو دھکے دے کر کے نکال دیا. یا ویخذلہم, یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کریں گے لیں گے. ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہیں, کہ تمہیں انجام کا بھی پتہ نہیں, انجام پر بھی تمہاری نظر نہیں, بس محض مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہو. جی, اور دوسری بات ہے کہ ہم